اگلی سورت ان بہت ہی خوبصورت ہے، نام بھی بڑا پیارا ہے اور اس کی آیتیں بہت پیاری ہیں. انشاءاللہ اس کے آخر میں ہم تلاوت بھی سنیں گے ان کی آخری آیتوں کی. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. یقین دلائیے کس کی کتاب پڑھ رہی ہوں، کس کی لکھی ہوئی ہے، کس کی بولی ہوئی باتیں ہیں، کس کا کلام ہے؟ اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے. رشکار ہے اپنے اوپر. اے نبی، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف برحق نازل کی، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، مخلص اللہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. سوچئے ذرا، پھر خلوص کی بات آ گئی، پھر پارا بھی ختم نہیں ہو رہا اور ساتھ ہی ساتھ خلوص کی بات آ گئی کہ صرف اور صرف رب کے ہو جاؤ. کیسے؟ الہ للہ الدین الخالص. جان لو، خبردار رہو کہ دین تو خالص اللہ کا ہے. اللہ کو ادھوری چیزیں نہیں اچھی لگتی، آدھے اس کے آدھے کسی کے. اللہ پیور چیزیں پسند کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں اخلاص کو سمجھنے کے لیے. یہاں کا مجھے نہیں پتا، کم ہی موقع ملتا ہے کچھ جانے کا لینے کا، لیکن امریکہ میں بہت ساری چیزیں شوکیس میں رکھی ہوتی ہیں. جب گروسری اسٹورس میں آپ جاتے ہیں، ایک جوس $2 کا بھی مل جاتا ہے آپ کو، بڑا کین، اور ایک جوس جو ہے وہ آپ کو $4 کا ملتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ اس پہ لکھا ہوتا ہے پیور، نتھنگ ایڈڈ، نتھنگ، یعنی اس میں سے نہ کچھ ڈالا ہوا ہے نہ کچھ نکالا ہوا ہے. کیوں مہنگا ہے وہ؟ کیونکہ اس میں پانی نہیں ڈالا ہوا. اس کے اندر بعض تو اب آرگینک کے نام پہ ایک اور دھوکہ آ گیا کہ اس کو پیور چیزیں کرتا ہے. ایک اورنج کھاتے ہیں تو وہ $1 کے 2 آ جائیں گے، 4 آ جائیں گے، اور ایک اورنج ہے وہ $1 کا 1 آئے گا. کیا جی، یہ آرگینک صاحب ہے، کیونکہ اس کا ہم نے انجیکشن نہیں لگائے ہوئے کیلشیم کے. اور کچھ خود ہی ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم نے جتنی چیزوں کو امپیور کیا، چاہے کچھ ڈالا یا نکالا، وہ غلطی کی. اب یہاں آ جائیں کہ جس طرح آرگینک یا پیور چیزیں مہنگی ہوتی ہیں نا، آپ خود ہی دیکھ لیں، جو چیز آپ اچھی لیتے ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اور جو کم قیمت کی اس میں آدھی نقل چیزیں ہوتی ہیں. تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بندوں کی قیمت ہوگی. آپ کو پتا کہ ہم نے تلنا ہے انشاءاللہ. آج تمہارے جسم کبھی کسی کے موٹے ہیں، کسی کے پتلے ہیں، کسی کا ہائٹ کا ویٹ ہے نا، کل قیامت کے دن کیا تلے گا؟ ہمارا اخلاص تلے گا. عبداللہ بن مسعود بڑے دبلے پتے صحابی تھے. حضرت ابو بکر اتنے دبلے تھے کہ جب اپنی تہبند باندھتے تھے تو وہ تھوڑی دیر بعد نیچے ڈھلک جاتی تھی، ان کی مطلب پیٹ پہ رکتی نہیں تھی، گوشت ہی نہیں تھا بیچاروں کے پیٹوں پہ کہ وہ اس کو ٹکاتا. اس طرح کا معاملہ تھا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی ایک ٹانگ میدان ان کے پلڑوں میں احد پہاڑ سے وزنی ہوگی. مذاق اڑاتے تھے منافق ان کی پتلی ٹانگوں کا. اور آپ نے فرمایا ایک موٹا تازہ جہنمی کا لایا جائے گا قیامت کے دن، اور نامہ اعمال میں اس کا وزن ایک مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا. کیا چیز تلے گی؟ اخلاص. میری آپ کی نمازیں، عبادات، یہ قرآن، یہ پڑھنا کیا، یہ پڑھانا کیا، پڑھنے کو چھوڑ دیں، پڑھانے کو لے لیں. کوئی جتنا مرضی کہہ دے میں نے اتنا پڑھا دیا، یہ پڑھ دیا، اس کو پڑھا دیا، کل قیامت کے دن وہ سب پڑھانا کب وزن رکھے گا؟ جب اس کے اندر میرا اخلاص ہوگا. یہ دیکھ لیجیے اب آپ اس کی بنیاد پہ، اب اپنی عبادات کو دیکھ لیں، روزوں کو دیکھ لیں، اور باقی کاموں کو، کہ کل قیامت کے دن کتنی اس میں عبادت ہوگی. ورنہ ریجیکٹڈ مال ہوگا، پھینک دو، یہ سب گندا مال ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، یہ ملاوٹ والی چیزیں تو ہمیں سستی بھی نہیں لینی، پھینک دو اس کو، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم ویسے ہی رہ لیں. اللہ ہمیں اخلاص دے دے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیں. آج بھی لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم قبر والے سے تو نہیں مانگتے. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم تو ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اللہ اکبر. ہر مشرک یہی کہتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بزرگ تھوڑی دیتے ہیں. مشرکین مکہ اپنے بتوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، جا کے کہا جاتا اللہ کے بندو یہ لات منات عزا کیا دے گا؟ کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کچھ نہیں دے گا، تو پھر تم اس سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے لے کے دے گا. وائے؟ کیونکہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ان کے بزرگوں کے بت تھے نا، یہ اپنے دور کے نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، اولیاء کرام تھے ان کے. لیکن جب مر گئے تو ان کے بت بنا کے پوجنے لگے، کہنے لگے یہ ہماری اللہ تک رسائی کریں گے. اس بنیاد پہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ بھی اور میں بھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے آپ کو ان غلط چیزوں کے اندر لے آئیں اور سوچیں کہ ہم تو شرک پھر بھی نہیں کر رہے. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو کہ وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر وہی جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا, اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک اندھیروں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیے جاتا ہے. ماں کے پیٹ کی طرف اشارہ ہے. یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہیں. تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر پھیرائے جا رہے ہو؟ اور اصل بات کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم. اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے. شوق سے کرو, جہاں مرضی ماتھا رکھو, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. کیا پتہ چلا کہ دنیا میں جتنا کفر ہو رہا ہے یہ اللہ کی ناپسندیدگی کا کام ہے. اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ولا تزر وازرہ تم وزر اخرا, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. انہ علیم بذات الصدور, اور وہ تو سینے کی باتوں کو خوب جانتا ہے. کتنا اخلاص ہے, کتنی باتیں, کیا اوپر اوپر کی باتیں اور کیا اندر کی باتیں ہیں. اس کو تو اتنا زیادہ پتہ ہے کہ انسان خوشی اور غم کے حال میں کیا ریئیکٹ کرتا ہے. اسی کا تذکرہ آ گیا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, انسان پر جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. سوچیں ذرا, کوئی وقت جب دل کو کوئی دھڑکا لگا ہوا تھا, کوئی غم تھا, کوئی بیماری تھی, اور کچھ نہیں تو پیپر ہونے والا تھا, رزلٹ آنے والا تھا, بچہ گھر نہ آیا, شوہر ناراض ہو گئے. کوئی غم جب ہمیں آتا ہے, جب دنیا والا ہمیں ریجیکٹ کرتا ہے نا, کوئی دکھی کرتا ہے, تو فوراً رب کی طرف منیب بنتے ہیں. یہ وہی اخلاص والی کیفیت ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا اناب, من ہوا اناب, وہی اناب اور منیب ایک ہی لفظ ہے. نوب سے پلٹنا, پھر پلٹ پلٹ کے آتا ہے, ساری تسبیحیں کھل جاتی ہیں, جائے نماز اتر آتے ہیں, قرآن کے صفوں پہ جھڑی ہوئی مٹی کو کھولنے اتارنے لگتے ہیں اور رب کے در کے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک تو ٹھیک تھا, چلے غموں میں ہی رب مل جائے تو بھی شکر کیجئے. اللہ کا تعارف لینا ہو, اللہ کا ایڈریس لینا ہو تو غموں کے راستے سے ملتا ہے رب. بہت لوگوں کو کبھی کبھی خوشیوں میں بھی ملتا ہے, لیکن اکثر غموں کے اندر اللہ تعالیٰ کا راستہ کھل جاتا ہے, واضح ہو جاتا ہے. ثم اذا خوله نعمت منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل. مجھے تو شرم آ رہی اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے, دیکھیں ذرا. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے اس کو پکار رہا تھا. یعنی اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کو پکارا ہی نہیں تھا, گویا کہ کبھی اللہ سے کوئی تعلق ہی نہ بنا تھا. پھر کئی دن نمازی نہیں توفیق ہوتی, کیا کریں, شوہر کی مجبوریاں, اس کے ناز انداز. میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں جب اکیلی ہوتی ہیں نا, خاص طور پہ شادی کی عمر ہو جاتی ہے اور ابھی ذمہ داریاں نہیں پڑی, تو بہت اللہ کی طرف جھک جاتی ہیں, تہجد بھی شروع ہو جاتی ہے اور باقی بھی کام جو ہونے ہیں. پھر شادی ہونی کیا ہوتی ہے, منگنی ہو جاتی ہے, تو سوچ ڈائیورٹ ہوتی ہے. جس وقت میں اللہ سے باتیں کرتے تھے اس وقت فیانسی سے بیٹھ کے چیٹنگ ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ ٹیکسٹ میسج ہو رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہے تو تصور میں باتیں ہو رہی ہیں. پھر شادی ہو گئی تو بس جو باتیں اللہ کے ساتھ تھا وقت, وہ دل چاہتا ہے اب شوہر ہماری تعریف کرتا رہے. پھر بچے, اور وہی بات ہے کہ اب میرا انتظار کر. وہی رب نعمتیں دینے والا ایک وقت آتا ہے کہ کئی کئی دن نماز چھٹ جاتی ہے, کیا کریں, بچہ ہو گیا, اب یہ ہے, اب کپڑے پاک نہیں, اب نا پاک نہیں. کبھی سوچیں تو صحیح, بندہ کتنا گھٹیا فیل کرتا ہے, کتنا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ تھرڈ کلاس رویہ ہے کہ جو خوشیاں دے اسی کو بھول جائیں، اور بعض تو خیر سے خوشیاں مناتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کو کہتے ہیں آپ کی تو ضرورت ہی نہیں، فرشتے تو آ ہی نہیں سکتے اس گھر میں اس وقت، ایسے حالات اپنے حال اور حلیے سے بنا دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تو وہاں سے دور ہی چلے جائیں، گویا کہ اللہ کو اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تھینک یو ویری مچ، پچھلی دعا جو مانگی تھی آپ نے پوری کری، اب ابھی تو لگتا ہے کہ فی الحال ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں، ابھی کچھ نہیں ہے، پھر جب پڑے گا پھر مسئلہ اتاریں گے، پھر ہم معافیاں مانگ لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے۔ شاید اسی لیے بعض لوگ اپنے بچوں کی شادی کے فوراً بعد حج یا عمرے پہ جاتے ہیں، ایک تو شکرانہ ہوتا ہوگا اور ایک شاید گناہوں کی معافی بھی ہے کہ اللہ تجھے ہم نے بہت ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے کہ دن کو قرآن پڑھو تو کبھی رات کو بھی پڑھ کے دیکھو کہ تمہیں کیسا لگتا ہے، راتوں کو سجدے کرو، اللہ کو پکارو، دعائیں مانگا کرو اس سے۔ انشاءاللہ جو آج رات کا پروگرام ہوگا، ویسے تو ہم نے ایوری ڈے صرف قرآن ہی کیا، لیکن آج تھوڑا سا ریلیکس لے کے موڈ آئیے گا، ہم پارے کے بعد وقت کی رخصت رکھتے ہوئے تھوڑی سی دعا اور کچھ اور لائٹ سی چیزوں کو ہم شیئر کریں گے اللہ نے چاہا تو، اور جو اللہ چاہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا، کیا؟ ان اعبدوا اللہ مخلصا له الدین، کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے خود مسلم بنوں۔ کیا پتہ چلا کہ بندگی یعنی عبادت سے پہلے کی چیز اخلاص ہے، یہاں اخلاص کا ایک اور رنگ دیکھیں گے ہم۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اخلاص ایسے ہے کہ جیسے نماز سے پہلے وضو، جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس طرح اخلاص کے بغیر کی ہوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں کیا کہا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پھر اس کی بندگی کروں، اور اگر اخلاص کا پانی نہیں لگا تو بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے سجدے اور بڑی بڑی نیکیاں بعض دفعہ ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ کبھی کوئی گندے ہاتھوں سے آپ کو کوئی چیز دے دے، کتنی خوبصورت چیز ہو، قبول کرتے ہیں؟ چلے مثال دیتی ہوں آپ کو، تھوڑا سا اس اخلاص کو مزید سمجھیں، اور ساتھ ہی اس کے اپوزٹ نفاق سے نفرت بھی آنے لگے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کہیں جائیں اور بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، چلے پیزا بن رہا ہے مثال ہے، خوبصورت خوشبو ہے اس کے اندر، بیل پیپر کی خوشبو ہے اور جو کچھ بھی آپ کو پسند ہے، آپ بیٹھیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں مہمان ہوں میں اور گھر والا مجھے پیزا پیش کرے گا یا وٹ ایور۔ تھوڑی دیر میں جب آپ کے سامنے پیزا آئے اور پتہ چلے کہ وہ ڈسٹ پین میں رکھا ہوا ہے، کچرا اٹھانے والے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور کچھ نہیں، چھوڑ دیں اس کو، سب کو چھوڑ دیں، کوئی گندی پلیٹ ہے جس کے اندر تھوڑی سی کوئی گندگی لگی ہے، کھائیں گے اس کو؟ کتنی خوشبو آ رہی تھی۔ یاد رکھیے آپ کی میری عبادات کی کتنی ہی خوشبو سارے شہر میں کیوں نہ پھیل جائے، سارے لوگ ہمیں نیک کہنے لگ جائیں، ہمارا گھر، ہمارے گھر والوں پہ ہمارا روب تاری ہونے لگے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو ایسے ہی جیسے گندی پلیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے پیزا۔ اللہ تو بے نیاز ہے کسی چیز سے، وہ ایسی چیزوں کو کیوں قبول کرے؟ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ہمیں ہے کوئی شخص آپ کو نافرمانی پہ مجبور کرے اللہ کی، تو یہ جملہ یاد رکھ لیں کہ مجھے تو اللہ کے عذاب کا خوف ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جن کی بندگی کرنا چاہو کر لو۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی جمع کر کے دیکھے کہ اس پورے پارے میں اخلاص یا خلاصہ کا روٹ کتنی مختلف جگہ استعمال ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے 15-20 مواقع ہم ڈسکس کر چکے ہیں ابھی تک کہ جہاں بار بار مخلص مخلص، اور ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل قریب ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر رہے ہیں کہ کہیں قرآن پڑھ کے کوئی دماغ کے اندر یہ ہوا نہ بھر جائے کہ بہت نیکی کر لی، اب اور پرکھو اور اپنے آپ کو پاک کرو، چیک کرو۔ جب موٹی موٹی چیزیں ہم صاف کر لیتے ہیں نا گھر کی، تو پھر چھوٹے چھوٹے گند بھی دکھتے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اخلاص کے ذریعے سے ہماری کردار، ہمارے اخلاق کی ساری برائیوں کو دور کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا حال کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں اور اخلاص کی بجائے اپنے آپ کو گندا کرنے لگتے ہیں۔ تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرو، کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں، یعنی بینکرپٹ، جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہوتے ہیں بھائی جو اپنے گھر والوں کو آگ میں ڈال دیں؟ یہ وہی بات یاد رکھ لیں کہ ایک عورت چار مردوں کو لے جائے گی اور وہ اولاد ماں باپ کو لے جائے گی جو غلط کام کرتی رہی اور ماں باپ تھپکیاں دیتے رہے، اور وہ ماں باپ یا وہ باپ آگ میں لے جائے گا جو حرام کھلاتا رہا اپنی اولاد کو۔ آج جن سے ہم محبتیں کر رہے ہیں نا، کل ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی شکل دیکھنے کے روادار نہ ہوں۔ غیب کا پردہ صرف کھلنے کی دیر ہے، ترجیحات بدل جائیں گی۔ قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کتنی لباس والیاں بے لباس ہو جائیں گی، رباعیات قاسیات، کتنی شوہر والیاں جو کل بے شوہر والی ہوں گی، بالکل معیار بدل جائیں گے۔ آج جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں کل بری لگیں گی۔ ضرورت ہے کہ آج اس بات کی فکر کر لیں کہ ہماری کون سی چیزیں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو آگ میں ڈال دیں گی، اور اپنے آپ کو یہاں چیک کریں، میرے کس عمل سے میرے گھر والے قیامت کے دن خسارے کا شکار ہو جائیں گے؟ اگر سچی محبت اپنے باپوں سے تو کبھی گناہ نہیں کریں گے کہ ان کے لیے برے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ خوب سن رکھو کہ کھلا دیوالیہ یہی ہے۔ کیا ہے وہ دیوالیہ؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ڈرتے ہیں بندے؟ بس اے میرے بندو، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، یا عباد یا عباد، میرے بندو۔ اور سورہ زمر میں بار بار یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں، آگے بھی دیکھیں گے، یا عبادی، او میرے بندو، او میرے بندو، فتقونی، مجھ سے ڈر جاؤ، میرے غضب سے بچو۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس نبی، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات غور سے سنتے ہیں۔ اصل کیا پتہ چلا؟ بات دل میں کب جاتی ہے؟ جب غور سے سنیں۔ اور اگر دماغ کسی اور چیز میں ہو، سیل فون سے کھیل رہے ہیں یا کچھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو بات سنی انسنی ہو جاتی ہے۔ تو غور سے سننا جو ہے نا، یہ مخلص ہونے کی طرف کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ سنیں، آوازوں کو سنیں، خاموشیوں سے سنیں، پھر سننے کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی وہ دین کو سن کے بس خوش نہیں ہو رہے ہوتے، قرآن کو سن کے خوش نہیں ہوتے، پھر وہ باتیں جو اپنے عمل میں آ سکتی ہیں اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی دانش مند ہیں۔ ہم ہیں، غور سے سنتے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب قرآن پاک کی تکمیل ہوگی تو کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے قرآن کی تکمیل نہیں ہوگی۔ ہم یہاں سے پورا پارا سن کے جاتے ہیں بظاہر، فرشتے لکھتے ہیں نہیں پورا سنا۔ ہم چیک کریں اپنے آپ کو، کتنی دفعہ سوچ بھٹک گئی؟ کہاں چلی گئی سوچ؟ اس کمرے سے باہر تو نہیں چلی گئی؟ اس قرآن کی بجائے کچھ اور تو نہیں سوچنے لگ گئی؟ باندھ باندھ کے رکھیں اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا اپنے آپ کو باندھیں گے اتنا ہی آپ غور سے سنیں گے، اور اتنا ہی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں بھی ملیں گی۔